بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، حبيب إله العالمين، سيدنا ومولانا بالقاسم مصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله تعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. ونريد أن نمن للذين استصفوا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بيجيك محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان محترم، سب سے پہلے تو خداوند متعال کے بے انتہا ممنون و مشکور ہیں کہ ایک دفعہ پھر یہ ہمیں توفیق دی کہ اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں اور فیوضات سے استفادہ کرنے کے لیے اسے ایک دفعہ پھر ہم درک کر سکے. صرف ماہ مبارک رمضان کا درک کر لینا اتنی بڑی نعمت ہے کہ عرفاء کی ہمیشہ سے یہ روش رہی ہے کہ صرف اس ماہ مبارک کی نعمت کو درک کرنے پر بے انتہا شکر کرتے تھے، اس کے بعد اس کے فیوضات اور برکات سے فائدہ اٹھانا، مناجات کرنا، دعا کرنا، عبادات کرنا، اس میں غور و فکر کرنا، قرآن پڑھنا اور دیگر دوسرے جو اعمال ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن صرف اس بات پہ کہ خدا نے یہ زندگی دی اور ایک دفعہ پھر موقع دیا کہ ہم ماہ رمضان کو درک کر سکیں، یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. کیونکہ ہم اس وادی میں نہیں ہیں، یقینی طور پہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ معاملہ کیا ہے. بہت عام روٹین میں جس طرح سے ہمارے مہینے آتے ہیں، اس مہینے کو بھی اس طرح سے ہم لیتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، صبح سے شام تک، میں اپنی بات کر رہا ہوں، صبح سے شام تک مجھے مفطرات اور مبتلات روزہ سے پرہیز کرنا ہے اور اس کے بعد افطار کرنا ہے اور اپنی زندگی کی روٹین کی لائف میں زیادہ سے زیادہ ہم نے کچھ یہ کہ دروس اٹینڈ کر لیے، کچھ عبادت کر لی، لیکن خود اس کی معرفت کو ہم بہت زیادہ نہیں درک کر پاتے. لہٰذا پہلے رمضان کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں خدا کا، اور اس کے بعد خدا نے مطالعہ کے مشکور ہیں کہ یہ توفیق دی کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں اور اس اہم موضوع کے دعا اختتام حکومت الہی، اس اہم موضوع پہ کچھ آرائز پیش کر سکیں کہ اس پہ بات بہت کم ہوئی ہے، کم از کم اردو زبان میں بہت کم بات ہوئی ہے اس پہ. عزیزان گرامی، ایک شخص امام صادق کے زمانے میں امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اپنی مالی تنگی اور مالی برے حالات کی شکایت کرتا ہے اور امام سے کہتا ہے کہ پریشان ہو، کہتا ہے کہ گویا زندگی اور دنیا میرے لیے تاریک ہو گئی ہے، اب کوئی امید نہیں بچی، اس قدر حالات خراب ہو گئے کہ اب برداشت نہیں ہو رہا، ہو گویا اپنی زبان میں کہا جائے تو. امام اسے کہتے ہیں کہ کوفے کا رہنے والا تھا وہ شخص، اسے کہتے ہیں کہ آپ کوفہ جائیں اور کوفہ جانے کے بعد جو تمہارے تکیہ، جس تکیہ پہ آپ سوتے ہو، اس تکیہ کا غلاف، اس کو بیچ کر مومنین کی آپ دعوت کریں اور اس کے بعد مومنین سے کہیں کہ آپ کے حق میں دعا کریں. وہ شخص جاتا ہے کوفہ، اس کو امام کی بات یاد ہوتی ہے، وہاں جا کے حتی الامکان کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے پیسوں کا انتظام کرے اور دعوت کر سکے مومنین کی جس طرح سے امام نے کہا ہے، نہیں کر پاتا. آخر میں وہی جو تجویز امام نے پیش کی تھی اور جو فرمائش تھی امام کی کہ تکیے کے غلاف کو بیچتا ہے اور اس کے بعد مومنین کی دعوت کرتا ہے، مومنین سے دعا کا کہتا ہے اور وہ چلے جاتے ہیں. اس کے بعد ایک شخص اس کے دروازے پہ آتا ہے اور دخل الباب کرتا ہے, اس سے کہتا ہے کہ میں فلاں شخص ہوں کہ بہت عرصے پہلے تم نے مجھے قرض دیا تھا اور میری گنجائش نہیں تھی کہ میں قرض واپس کر سکا, اب میری گنجائش ہو گئی, لہٰذا میں آیا ہوں. اور 10,000 درہم اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی, وہ اسے وہ دیتا ہے. اب اس کی زندگی جسے کہتے ہیں بالکل اوپر سے نیچے سے اوپر ہو گئی, بالکل ایک دم تبدیل ہو گئی اس کی زندگی. اس چھوٹے سے واقعے میں بہت سارے درس ہیں ہمارے لیے. خود اجتماعی دعا کے اثرات, کہ اجتماعی دعا کس قدر کارگر ہوتی ہے. ایک دعا ہوتی ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہیں, خاص طور پر یہ دعا افتتاح یہ اجتماع میں کرنے والی دعا ہے, گو کہ اگر کوئی گھر میں بھی پڑھتا ہے تو اس کے اپنے اثرات ہیں, لیکن یہ اسے اجتماعی طور پہ کرنے والی دعا ہے. دوسری چیز کہ آئمہ جو ہمیں تجویز پیش کرتے ہیں, جو فرمائش ہے آئمہ کی کس طریقے سے دعا کی جائے, اس کے اپنے اثرات ہیں. ایک طریقہ ہے کہ وہ شخص گھر میں بیٹھ کے دعا کرتا ہے, یقیناً دعا کر رہا ہوگا, ممکن نہیں کہ دعا نہیں کرا جائے. امام کا ماننے والا تھا, مکتب اہل بیت کو مانتا تھا, مسلمان تھا, مومن تھا, یقیناً دعا کرتا ہوگا. ممکن نہیں ہے کہ دعا نہیں کرتا امام کے پاس آئے اور شکوا کرے یا مثلاً ان سے درخواست کرے, لیکن امام نے جو طریقہ پیش کیا اس طریقے کے مطابق جب اس نے دعا کی تو گشائش ہو گئی, پھر وہ جو آسانی اس کی زندگی میں آئی وہ زندگی اس کی تبدیل کر دی اس نے. لہٰذا ہم چاہیں کہ تھوڑا سا دعا کے بارے میں, میری معلومات کے مطابق دعا پہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے اور شاید آگے بھی اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا دعا کی اہمیت, جب اپنے موضوع پہ آئیں, ہم نے تقریباً تین حصوں میں تقریباً اس کو تقسیم کیا ہے, کہ پہلا تو دعا کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے, اس کے بعد دعا افتتاح کا مختصر سا تعارف کریں گے, اور اس کے بعد پھر اپنے اصلی جو ہمارا موضوع ہے, کہ وہ جو ایک خاص حصہ ہے دعا کا, کہ حکومت الہی اور دولت کریمہ کے بارے میں جو گفتگو کی گئی ہے, اس کے حوالے سے انشاءاللہ آرائش پیش کریں گے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. خدا نے متعال قرآن میں فرماتا ہے کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. خدا نے متعال فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں, رسول سے کہتا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو میں ان سے بے شک قریب ہوں. جو دعا کرنے والا ہے اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں, کب؟ کہ جب وہ دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے. یہ ہر ایک لفظ میں ایک ایک پیغام ہے ہمارا, اور شاید اس پیغام کو کھولنے کے لیے ہمارے پاس وقت کافی نہیں ہے, لیکن اشارہ کرتے ہوئے نکلیں گے تاکہ ہمارا شاید مجھ جیسے شخص کا جو معرفت نہیں رکھتا دعا کی اور جو دعا کا ڈھنگ نہیں جانتا اور اہل بیت اور قرآن نے کیا دعا کے بارے میں کہا ہے, شاید میری کوئی نگاہ تبدیل ہو جائے اس گفتگو کے بعد. تو کچھ ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے. اس کے بعد خدا کہتا ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, کہ انہیں بھی چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں, اجابت کریں اور مجھ پہ ایمان لائیں تاکہ شاید اس طریقے سے وہ رشد پا جائیں. دیکھیں بہت سارے اس میں نکات ہیں, ایک ایک لفظ پہ گفتگو ہو سکتی ہے, مفسرین نے مفصلاً اس پہ گفتگو کی ہے, لیکن جو ایک مختصر اگر ایک بات کریں, کہ بہت اہم بات اگر اس میں سے ہم سلیکٹ کریں, تو خدا یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے مجھ سے, یہ دونوں چیزیں اہم ہیں, ایک تو وہ دعا کرے اور مجھ سے دعا کرے. اب آپ کہیں گے صاحب یہ کیا بات ہوئی, ہم دعا ہی کرتے ہیں اور خدا سے ہی کرتے ہیں اور کس سے کرتے ہیں, یہ تو کوئی بات ہی نہیں. بھی نہیں, اس میں ظریف نکات ہیں جو مفسرین نے بیان کیے ہیں, کہ دعا کا مطلب یہ ہے سب سے پہلے کہ خدا سے دعا کرنا. مثلا ایک مثال لے لیتے ہیں کہ ایک شخص ہے, اس کا خدا نخواستہ اس کا عزیز اس کا بیٹا بیمار ہو جاتا ہے, وہ اپنی سی پوری کوشش کرتا ہے, مثلا فرض کر لیتے ہیں اس نے تمام کوششیں کر لی, اطبا نے اس کا جواب دے دیا کہ بس ابھی بچے گا نہیں. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو ہم بہت زیادہ خدا سے لو نہیں لگاتے ہیں, اطمینان میں ہوتے ہیں ڈاکٹر سنبھال لیں گے, فلاں دوائی میں استعمال کر لوں گا یہ ہو جائے گا. حالاں اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کی وہ کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے, ہمارا یہ مسئلہ ہے. صرف یہ سمجھنے کے لیے توجہ رکھیے گا کہ وہ جب اس کو جواب دے دیا جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں, ظاہر ہے پھر تو مسلح بچھاوا ہی ہوتا ہے. پہلے تو کیا ہوتا ہے کہ مسلح ہم لپیٹ دیتے ہیں نماز کے بعد, اب جب ایسا معاملہ آ گیا تو مسلح پھر بچھاوا ہی ہے, اس سے بڑا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہماری زندگی میں. ہمارا عزیز بیٹا ہے, وہ ہم سے جدا ہونے جا رہے ہیں, ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے, بس اب دنیا تاریک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب وہ خدا سے دعا کرتا ہے, تو پھر خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ خدا سے دعا کرے گا مجھ سے دعا کرے گا تو دعا قبول کروں گا. مطلب یہ مقصود کیا ہے جو اگر ایک جملے میں بیان کریں کہ تمام تر جو عوامل ہیں اور جو اسباب دنیاوی اس کو اپنے ذہن سے نہیں نکالتا ہے، صرف توکل کو خدا کی طرف مائل نہیں کرتا ہے، کیا ذہن میں اس کے چل رہا ہے، دعا کر رہا ہے خدا سے، گڑ گڑا کے بھی کر رہا ہے، نہیں معلوم اور بہت سارے لوازمات کر رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں ہے کہ کاش وہ فلاں ڈاکٹر بھی اگر آ جائے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ جو چیز میری دسترس میں ابھی نہیں ہے، مثلا اس ملک میں جہاں اس کا یہ علاج مثلا دعویٰ کیا جاتا ہے، اگر وہ ملک تک بھی میری رسائی ہوتی، میں اگر وہاں پہنچ سکتا ہوتا، میرا مسئلہ حل ہو جاتا۔ آپ خود سوچیں، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ آیا جب ہم گڑ گڑا کے خدا سے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو واقعا یہاں دنیاوی اسباب کو ہم نے کاٹا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کاٹا تو مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی طرف رجوع نہ کریں، نہیں، رجوع کریں، جو ہمارا پیٹرن ہے خدا کی سنت اسی طریقے سے ہے کہ آپ کو اپنی کوشش بھی کرنی ہے اور اس کے بعد خدا سے دعا کرنی ہے، لیکن وہ جو اعتماد اور توکل ہے آپ کا، وہ صرف خدا کی طرف ہونا چاہیے۔ تو یہاں خدا کہتا ہے کہ جب خدا مجھ سے مانگے گا، یہاں مراد وہ ہے اگر مختصرا میں بیان کروں، پھر کیا ہے کہ وہ دعا کرے، یہ کیا مطلب ہے، دعا ہی کر رہا ہے؟ مثلا اسی عزیز کی بچے کی مثال لے لیتے ہیں کہ جو اس کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ میری زندگی کا ماحصل ہے؟ مثلا خاص طور پہ اگر اکیلی اولاد ہو، حالانکہ دوسری اولادیں بھی ہوں تو بھی ماں باپ تو اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن مثال لے لیتے ہیں کہ ایک ہی ہے، اب وہ کہہ رہا ہے نہیں یہ گیا تو میرے پاس تو کچھ بچے گا ہی نہیں، ختم ہو جائے گا سب کچھ، مثلا میرا وارث کیا ہوگا، جو دنیا بھی ہمارے معیارات ہیں۔ پھر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا بچنا ضروری ہے، اسی لیے وہ دعا کر رہا ہے نا، وہ اس میں کیا سمجھ رہا ہے کہ اس میں خیر ہے میرے لیے، اب چاہے مادی لحاظ سے ہو چاہے معنوی لحاظ سے ہو، جو بھی وہ سوچ رہا ہے، خدا اپنے علم سے یہ جانتا ہے کہ اگر یہ بچہ بچ جاتا ہے، مثلا اس کی قسمت میں یہ ہے کہ اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، خدا اپنے علم سے یہ جانتا ہے کہ اگر یہ شخص لڑکا بچ جاتا ہے، یہ بچہ بچ جاتا ہے تو اس نے منحرف ہو جانا ہے ہمارے پاس واقعات میں وقت نہیں ہمارے پاس، لیکن ایک شخص اس کو جس حالت میں خدا نے رکھا ہوا ہے، وہ زبردستی کسی معصوم سے دعا کروا کے اپنی حالت تبدیل کرواتا ہے جو اس کے حق میں نہیں ہوتی۔ رسول سے بھی واقعہ ملتا ہے، اگر جو اہل تحقیق ہیں اور جو کتاب پڑھنے کے شوقین ہیں انہیں پتہ ہے، ثعلبہ انصاری اس کا واقعہ پڑھ لیں، کس طریقے سے خدا سے، رسول خدا سے اصرار کرتا ہے میرے حالات تبدیل ہوں، جب اس کے حالات تبدیل ہوتے ہیں تو وہ منحرف ہو جاتا ہے۔ خدا ہو سکتا ہے اپنے علم سے جانتا ہو کہ یہ بچہ منحرف ہونے والا ہے، اب بتائیں یہاں پہ اس دعا کا اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ خیر ہی نہیں ہے، دعا تو ہم وہ مانگتے ہیں کہ جس میں ہماری خیر ہو، اب یہاں اس کی دعا کا اطلاق ہی نہیں ہو رہا، وہ اپنے تئیں یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ خیر ہے، لیکن خدا اپنے علم سے جانتا ہے کہ یہ نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی دو مثالیں دی تھی کہ بعض کو اس کے علاوہ اور دوسری بہت ساری چیزیں ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص 33 سال دعا کرتا ہے اور بہت مایوس ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس پہ خدا فرشتے کو بھیجتا ہے یا کسی طریقے سے اس کو بتاتا ہے کہ تمہارے اندر یہ خامیاں ہیں، اور اس طرح سے اور بھی دعا ہمارے پاس روایات میں ملتی ہیں کہ آئمہ کی جو فرمائشیں ہیں اور فرامین ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، وہ تمام لوازمات کے بعد پھر جا کے ہم کوئی امید رکھ سکتے ہیں۔ بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ بغیر اس کے بھی ہمیں مل جاتا ہے، لیکن وہ خدا کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے۔ خلاصہ اس چھوٹی سی چیز کو ہم نے یہاں پہ بیان کرنا چاہا۔ اس کے بعد اور بہت روایات میں ملتا ہے کہ دعا و صلاح المومن، کہ ہماری دعا، مومن کی جو دعا ہوتی ہے وہ اس کا ہتھیار ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو ہماری دعا تو اصل کوئی اثر ہی نہیں رکھتی، صلاح اور ہتھیار تو دور کی بات، بہت ان چیزوں پہ صرف توجہ اس لیے دے رہا ہوں ان مطالعے کے شوقین افراد کے لیے، یا مثلا جو علماء سے رجوع کرنا جانتے ہیں، یا مثلا کسی قسم کی کوئی تحقیق کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں پہ تحقیق کی بہت مفصل علماء نے گفتگو کی بھی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان کیونکہ مناجات اور دعا اور قرآن کا مہینہ ہے تو یہ اس کو ریوائز ہونا چاہیے ان چیزوں پہ، تاکہ ہماری دعا معرفت کے ساتھ ہو اور اس کا اثر ہو۔ پھر اسی طریقے سے بہت اہم ایک آیت، ویسے آیتیں اور روایتیں اور بھی ہیں، قل ما یعبہ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہ خدا کہہ رہا ہے رسول سے کہ اے رسول کہہ دو کہ اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو خدا تمہاری پرواہ بھی نہیں کرتا، اگر آپ دعا نہیں کرتے ہوتے تو خدا تمہاری پرواہ بھی نہیں کرتا ہے، میرا رب تمہاری پرواہ بھی نہیں کرتا، یہ آپ کہہ دیجئے ان سے۔ اب یہاں پہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے بہت سارے افراد ہیں بہت ساری پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، ممکن ہے وہ اس طریقے سے دعا نہیں کر رہے ہیں خدا سے، لہٰذا خدا بھی ان کی پرواہ نہیں کر رہا۔ خب ہم قرآن پڑھتے کب ہیں؟ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس پہ تفکر کتنا کرتے ہیں، تدبر کتنا کرتے ہیں، روایات سے ہم کتنا آشنا ہیں، ورنہ تمام تر تقریباً جوابات ہمیں آرام سے مل جائیں گے، کوئی بہت زیادہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے بہت ساری تفاسیر میں بہت سارے نکات ہوتے ہیں، لیکن خود تدبر کرنے سے اور معنی پہ غور و فکر کرنے سے بہت سارے ہمارے مسائل، ایسے لوگ آج دنیا میں موجود ہیں ہمارے پاس، جب یہ شعور بڑھا تو وہ اپنے مسائل کا حل قرآن سے نکالتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ صرف اور صرف قرآن کافی ہے، ٹھیک ہے مفسرین سے علماء سے ہمیں رجوع کرنے کی ضرورت ہے، تفاسیر جو معتبر علماء ہیں ان کی پڑھنا بہت ضروری ہے، لیکن خود بھی ہم پڑھیں، اس میں تفکر کریں، تدبر کریں، ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لہٰذا پتہ یہ چلتا ہے کہ کیوں یہ تمہید باندھی ہم نے ضروری سمجھی، کیونکہ دعا سے متعلق ہمارا ٹاپک ہے اور ہمیں ایسا لگا کہ یہ بتانا ضروری ہے۔ اچھا اب دعا افتتاح کی طرف آتے ہیں کہ خود دعا افتتاح جو منقول ہے وہ نواب اربعہ جو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام، عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی، جو نائب خاص محمد بن عثمان عمری ان سے منقول ہے، اور معتبر اور اوتھینٹک ہمارے علماء نے، جو فقہا جن پہ ہم اعتماد کر سکتے ہیں، انہوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ کس طریقے سے نقل کیا ہے کہ اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں، پھر مضامین کیا کیا ہیں اس میں۔ پہلی چیز سے بتا دوں کہ ان سے یہ نقل ہوئی ہے، بہت ہم جانتے ہیں کہ جھول سے خالی شخصیت ہیں، اس کے علاوہ جن علماء نے مثلا سید ابن طاووس جیسے فقہا جب نقل کریں کسی چیز کو تو کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ لہٰذا پھر اس میں کون سے بہت سارے مضامین پہ بات ہوئی، ہم سب پہ بات نہیں کریں گے، لیکن صرف اس کا تذکرہ کر دیں تاکہ کچھ ہمیں سمجھ میں آئے، ظاہر ہمارا موضوع کچھ اور ہے، اس پہ ہمیں بات کرنی ہے، لیکن جو مضامین اس میں موجود ہیں اس میں مثلا خدا شناسی، خدا کی پہچان کروائی گئی ہے، خوف اور رجا کی ضرورت، مومن کو خوف اور رجا کے درمیان ہونا چاہیے، آپ جانتے ہیں کہ خوف بھی ہونا چاہیے ایک موقع پہ، امید بھی ہونی چاہیے، لہٰذا اس حوالے سے بھی بات کی، عبادت کی توفیق جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے، دعا کے دیر سے قبول ہونے کی حکمت، ہم نے عرض کیا کچھ اس حوالے سے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس حوالے سے اشارہ کیا گیا ہے، اور خدا سے مناجات کرنے کی قدر و منزلت، اور بھی اس میں عناوین ہیں، اگر موقع لگا تو اس کی طرف اشارہ کریں گے، لیکن آخر میں آ کے جو موضوع ہے وہ ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے سائے میں اسلامی حکومت کے حوالے سے جو شدید رغبت اور شدید اشتیاق کا جو اس میں بات کی گئی ہے، اظہار کیا گیا ہے، اور اس کے بعد حکومت اسلامی کا کیا ہدف ہے، اس حکومت الہی کا کیا ہدف ہے، اور جس دولت کریمہ کا ذکر کیا گیا ہے، دولت عربی میں حکومت کو کہتے ہیں، اس کا کیا ہدف ہے، اور اس حکومت کے قائم ہو جانے کے بعد ہمارا کیا فرض ہے، یہ مختصرا ہم اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ اس کی سند بہت اسٹرانگ ہے کہ کس طریقے سے ہم تک کی دعا پہنچی ہے، بہت اسٹرانگ ہے، بہت ساری معتبر کتابوں میں اس کا ذکر ہے، اگر میں اس کا سرسری طور پر ذکر کروں تو شیخ طوسی کی مصباح المتحجد، سید ابن طاووس کے اقبال الاعمال، کفعمی کی مصباح اور بلد الامین، علامہ مجلسی کی زاد المعاد، اور اس کے علاوہ شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان، یہ ساری معتبر کتابوں میں یہ سارا اس کتاب کو نقل کیا گیا ہے، اور امام زمانہ سے منقول کیا گیا ہے کہ امام زمانہ اس دعا کی تعلیم دی ہے اپنے نائب خاص کو۔ پڑھنا کب ہے دعا افتتاح کی؟ ویسے تو آپ پڑھ سکتے ہیں کبھی بھی، لیکن یہ ایک دعا کا خاص وقت ہے۔ خاص وقت کیا کب ہے اس کا؟ ماہ رمضان مبارک کی ہر رات کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے اس دعا کو، اور کیا ہی بہتر ہے کہ مجموعی طور پہ پڑھا جائے، محفل میں پڑھا جائے، اجتماعی طور پہ پڑھا جائے، تاکہ اس کے مفاہیم پر غور کریں۔ عرض کیا آپ نے اجتماعی دعا کی کیا برکات ہیں، وہ برکات بھی ہمارے شامل حال ہوں۔ ایک دل بھی آمادہ ہوتا ہے، ایک ماحول جب ہوتا ہے تو اس خاص ماحول میں ہمارا دل زیادہ آمادہ ہوتا ہے، تو لہٰذا بہتر ہے کہ اس طرح کا کوئی پروگرام ہو کہ روز دعا افتتاح، بہت زیادہ دیر نہیں لگتی، 15 منٹ میں، 20 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں، بہت زیادہ اگر آپ نے ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ لیا تو بہت ٹائم نہیں لگتا ہے، بہت لمبی دعا نہیں ہے، لہٰذا اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ ہماری روٹین میں ہم سمجھتے ہونا چاہیے۔ ایک جو اس کا اثر بتایا گیا ہے، جو اجر کہہ لیں، ایک انعام کہہ لیں، ایک ظاہری طور پہ، کہ جو ہر رات میں دعا افتتاح کو پڑھتا ہے، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس پڑھنے والے کے لیے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک ہے کہ ہم خود استغفار کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہمیں استغفار کا ڈھنگ آتا ہی نہیں آتا ہے، ہمارے وہ شرائط موجود ہیں نہیں ہیں، باقی لوازمات اور تقاضوں کو ہم پورے کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، وہ جب فرشتے ہمارے لیے استغفار کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اور کوئی پاداش ملے نہ ملے اس کے پڑھنے والے کے لیے، اس کی دنیا آخرت کے لیے یہ پاداش کافی ہے، تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی چیز ہے، لہٰذا اس کو روز پڑھنا، خدا کرے خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ اس کو ہر رات کو ہم پڑھ سکیں اور اس کے معارف اور کم از کم اس کے ترجمے کے ساتھ تھوڑا بہت اس میں غور و فکر کریں انشاءاللہ اس گفتگو کے اختتام تک جن مفاہیم پہ ہم بات کریں گے، تو امید کرتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اس کے بعد وہ مفاہیم انشاءاللہ ہمارے ذہن میں آئیں گے جب اس دعا کو ہم، کیونکہ کتنے بلند اور بالا مطالب اور مفاہیم ہیں کہ اس دعا میں معصوم نے ہمیں تعلیم دی ہیں۔ یہ نام رکھنے کی کیا وجہ، دعا افتتاح کہ دعا کے شروع میں دعا کے ساتھ شروع ہوتی ہے، اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، کہ اے خدا بے شک میں تیری ثناء کا، تیری حمد و تعریف سے آغاز کرتا ہوں، افتتاح کرتا ہوں، بس یہ اسی افتتاح سے یہاں پہ اس کا نام پڑا گیا دعا افتتاح کا۔ بہت سارے نقطۂ عروج ہیں اس کی، ہائٹس ہیں اس دعا کی، جس میں سے ایک ہائٹ جو ہمارا اس وقت موضوع بھی ہے جس میں سے ہم بات کریں گے، اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام و اہلا و تذل بها النفاق و اہلا و تجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک و ترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ، کہ جس میں معصوم یہ کہتے ہیں کہ اے خدا ہم تیرے دولت کریمہ، تیرے حکومت الہی، اس کرامت والی حکومت کے لیے بے انتہا اشتیاق رکھتے ہیں۔ رغبت کا معنی عربی میں بہت زیادہ اشتیاق رکھنے کے ہیں، معمولی اشتیاق نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کی طرف ہمارا تھوڑا سا شوق ہوتا ہے نا، معمولی شوق نہیں ہے، بے انتہا شوق رکھتے ہیں، بے انتہا اشتیاق رکھتے ہیں۔ کیا خصوصیت ہوگی اس حکومت اسلامی کی، اس حکومت الہی کی، اس کرامت والی حکومت کی، کہ جس میں مسلمانوں کو، اسلام اور مسلمانوں کو عزت بخشی جائے گی، ان کی عزت ان کی طرف پلٹ جائے گی، نفاق اور اہل نفاق یعنی منافقوں کو ذلیل کیا جائے گا، اور ہم اس حکومت میں تیری اطاعت اور فرما برداری کی طرف دعوت کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ عرض کریں گے، ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے آپ کی خدمت میں، اور تیرے راستے کی قیادت کرنے والے ہوں گے، رہنما ہوں گے، پیشوا ہوں گے، اور پھر تو ہمیں اس حکومت کے ذریعے سے دنیا آخرت کی کرامت نصیب فرمائے گا، ہمارا رزق فرمائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی بلندی جو ہمارے ٹاپک سے مربوط بھی ہے، اس حوالے سے ایک بہت اہم، بہت زیادہ حمد کی گئی ہے اس دعا میں، دعا افتتاح میں، یہاں تک کہ 18 مرتبہ الحمدللہ کا ذکر آیا اس میں، لہٰذا اس کی اہمیت کو بھی پتہ چلتا ہے۔ خدا کی حمد کرنا دعا سے پہلے، آپ کو پتہ ہے دعا کے کچھ آداب ہیں، اس آداب میں سے ایک ادب کیا ہے کہ خدا کی حمد کی جائے، وہاں اتنی جلدی ہوتی ہے، ٹائم ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس، ہم تو بس دعا ڈائریکٹ مدعا پہ آتے ہیں، اپنی ڈائریکٹ بات شروع کرتے ہیں اور بس ہمیں جیسے یقین ہوتا ہے کہ بس ہم نے بولا اور بات ختم ہو جائے گی، آداب ہیں۔ حمد کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس قدر تکرار بھی ہے الحمدللہ کی جو چیز ہے۔ پھر اس کے بعد اور بہت سارے موضوع ہیں اس میں، جو ہمارے موضوع سے بلاواسطہ جو وہ ہے، ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ رغبت کا اظہار کیا گیا ہے اس حکومت الہی کی طرف، اس کے بعد اس حکومت کے قائم، اس حکومت کی کیا خصوصیات ہوں گی، اس کے بعد اس حکومت میں ہمارے کیا فرائض ہوں گے، آیا اس حکومت کے قائم ہو جانے کے بعد ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا ہے، اپنے فرائض سے دستبردار ہو جائیں گے، یا اس میں بھی ہمارے کچھ فرائض ہوں گے، اس پہ بات کی گئی ہے۔ پھر اور اس کے علاوہ اور آگے بہت ساری چیزوں کے، پیغمبر اسلام اور آئمہ عہدہ کو سب سے قیمتی نعمت قرار دیا گیا ہے، اور دوسرے سارے مفاہیم۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کا باقاعدہ طور پہ آغاز کریں، کہ جو ہمارا تیسرا حصہ ہے کہ اس ٹاپک سے حوالے سے، کہ اس حوالے سے بہت ساری شرحیں بھی لکھی گئی ہیں، کہ اگر فارسی زبان کی شرحیں جو کہ بہت مشہور ہوئی ان کا نام لیا جائے تو ایک آغا مصباح یزدی کی شرح ہے، آغا محسن کراتی صاحب کی شرح ہے، آغا مہدوی کنی صاحب کی شرح ہے، اس کے علاوہ محمد تقی مدرسی صاحب کی شرح ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور جن کو ہم نہیں جانتے لیکن مثال کے طور پہ جو قابل ذکر شرحیں ہیں وہ موجود ہیں اس میں، لیکن یہ وہ افراد جن کو بہت زیادہ آشنا ہیں، دنیا میں مشہور ہوئے ہیں، ان کی شرحیں ہم نے بتا دیں۔ اس کے علاوہ جو اہم چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے اس دعا میں، سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اس دعا افتتاح کا پڑھنے کی جو تاکید کرنا ہے کہ ہر رات کو پڑھنا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس دعا کا افتتاح کا پڑھنا ایک بہت بڑا ریزن اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، صرف اس دعا کی وجہ سے، اور بہت سارے ریزنز ہیں کہ خدا ہم سے ایک عام رمضان نہیں چاہتا ہے جہاں اور بہت ساری چیزیں چاہتا ہے، خدا ہم سے اپنا مہدوی رمضان چاہتا ہے کہ اس رمضان میں ہم اپنے امام زمانہ کی یاد کو بھر دیں، کہ جب ہر رات کو ہم پڑھیں گے اس دعا کو اس کے ترجمے کے ساتھ، اس میں فکر کریں گے، یا وہ مفاہیم جو ہم عرض کریں گے وہ ہمارے ذہن میں ہوں گے، تو خود بخود امام زمانہ کی یاد ہر رات ہم کریں گے. لہٰذا خدا ہم سے یہ چاہ رہا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ہمارا رمضان عام رمضان نہیں ہو بلکہ مہدوی رمضان ہو، امام زمانہ کی یاد سے بھرا ہوا رمضان ہو. خوب طبیعتاً جب ہم امام زمانہ کی یاد کریں گے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایک امام کا جو حقیقی منتظر ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اس کے غیبت میں کیا فرائض ہوں گے، جب امام ظہور کریں گے وہ جو حکومت قائم ہوگی اس حکومت کے کیا خصوصیات ہوں گے، بالآخرہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے یا نہیں. ہمیں اپنے آپ کو اس کے ساتھ منسجم کرنا ہے، ہم آہنگ کرنا ہے. اوور نائٹ تو نہیں ہوگا یہ ساری چیزیں، جب ہمیں پتہ ہی نہ ہو اچانک سے ایک چیز آئیں گے عرض کریں گے آپ کی خدمت میں کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں، اس کی اہمیت کیوں ہے. ہم تاریخ سے انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ اگر یہ نہ کریں تو کیا اس کے نقصانات ہوں گے. لہٰذا یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مہدوی رمضان ہونا چاہیے ہمارا، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. جو مفہوم ہمارے ذہن میں اس دعا سے ایک بہت اہم ذہن میں آتا ہے وہ ہے انتظار فرج. ٹھیک ہے، اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اس حکومت کی جب بات کر رہے ہیں لہٰذا ہم امام کے ظہور کی بات کر رہے ہیں، امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں. امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا جو ظہور ہے، یہ جو موضوع ہے، یہ جو مفہوم ہے، یہ شیعہ سنی، اہل سنت اور اہل تشیع کے تمام فرقوں میں اور تمام مکاتب فکر میں ایک مشترکات میں سے ہے. یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ ہمارے مشترکات اور مسلمات میں سے ہے کہ امام زمانہ نے، مہدی نام کے شخص نے ظہور کرنا ہے. یہ ہمیں بہت اچھی طریقے سے پتہ ہونا چاہیے، اس بات کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اب اس میں اور ان کے آنے کے حوالے سے بھی جو ڈفرینسز ہیں، جو اختلافات ہیں، کم ہیں ہمارے پاس. عرض کریں گے آپ کی خدمت میں اجمالی طور پہ کہ کیا کیا اختلافات ہیں، لیکن علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں امام زمانہ کے حوالے سے، امام مہدی کے حوالے سے، اس حوالے سے صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو روایتیں حتیٰ اہل سنت مکاتب میں، ہمارے درمیان تو کوئی شک ہی موجود نہیں ہے، اہل سنت مکاتب میں بھی تواتر کی حد تک روایات موجود ہیں. کیا مطلب تواتر کی حد تک؟ اگر آسان زبان میں سمجھا جائے تو ایسی روایات ہیں کہ اہل سنت علماء کو بھی شک نہیں ہے کہ یہ حضور سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوئی ہیں. درود بھیجیے گا محمد وآل محمد پر. لہٰذا اہل سنت مکاتب فکر کا اجمالی طور پر عقیدہ یہی ہے کہ مہدی نام کا شخص آئے گا، وہ آخری زمانے میں آئیں گے، رسول اکرم کے خاندان میں سے ہوں گے، لیکن وہ کون ہوں گے، ان کی خصوصیات کیا ہوں گی، کن کے بیٹے ہوں گے، پیدا ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں، یا اس زمانے میں پیدا ہوں گے، اس حوالے سے اختلاف موجود ہے کہ ایک ان میں سے ایک بڑے گروہ کا خیال یہ ہے کہ امام زمانہ آخری زمانے میں پیدا ہوں گے، کہ ہم نے بہت سارے افراد نے، آپ نے ہم میں سے سنا ہوگا یہ چیز، کہ وہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہیں پیدا ہونے، ہم کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ وہ امام عسکری کی اولاد میں سے ہیں اور اس کے بعد سے پردہ غیبت میں. لیکن آپ کو شاید حیرانی ہو کہ ایک گروہ ایسا ہے اہل سنت حضرات کا کہ جو جن کا ہمارے درمیان فرق انتہائی کم رہ جاتا ہے. اچھا، جو لوگ قبول کرتے ہیں، یعنی سب قبول کرتے ہیں، وہ تو یقینی ہے کہ رسول کے خلیفہ کے طور پہ قبول نہیں کرتے ہیں، اور ان کے ایسے کسی شخصی طور پہ قبول نہیں کرتے کہ ان کے پاس تکوینی ولایت ہو اور الہی علم و قدرت ہو، یہ تو نہیں کرتے. لیکن بالآخر وہ کہتے ہیں کہ وہ منجی ہوگا، آخری زمانے میں ظہور ہوگا کریں گے. لیکن البتہ اہل سنت کے جو بعض گروہ ہیں وہ ایسے ہیں کہ حتیٰ یہاں تک رکھتے ہیں عقیدہ کہ وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی فاطمہ کی 11ویں اولاد میں سے ہیں. یہی تو ہمارا عقیدہ ہے. وہ جہاں تک اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، اور کچھ لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر بھی ہو چکے ہیں، وہ ان اہل سنت حضرات کے نام بھی لیتے ہیں جو ان کی ملاقات سے شرفیاب ہوئے ہیں. اس حد تک شباہت ہیں ہمارے اور ان کے عقیدے میں، کچھ گروہ ایسے ہیں. البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس کے علاوہ ڈفرینسز اور ہمارے ہیں ان کے درمیان. لیکن ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ شافعی جو اہل سنت مکتب فکر ہے، اس کے تو بعض گروہ یہاں تک ہیں کہ تمام معصومین کا احترام کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ ان کی عصمت کے قائل نہیں ہیں، معصوم نہیں سمجھتے، ان کو فقیہ سمجھتے ہیں، بہت بڑے اپنے زمانے کے عالم سمجھتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. یعنی اس حد تک شاید میرا خیال ہے کچھ معلومات ایسی ہوں گی جو عام طور پہ بیان نہیں کی جاتی ہیں. لہٰذا مجموعی طور پہ کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ ہماری جو معرفت ہے، ان کی جو معرفت ہے اہل سنت کی، وہ ادھوری ہے. جس طریقے سے ہم معرفت رکھتے ہیں امام کی اور جو ہمارا عقیدہ ہے وہ نہیں ہے، جب وہ عصمت کا مقام نہیں دیتے انہیں اور ولایت تکوینی کے قائل نہیں ہیں اور الہی قدرت و علم کے قائل نہیں ہیں، تو ان کی معرفت ادھوری ہے. نتیجتاً ایک موٹی تہ چڑھی ہوئی ہے گرد و غبار کی اس موضوع کے حوالے سے، بہت زیادہ فکر نہیں ہوتی، بہت زیادہ اس حوالے سے بات نہیں ہوتی، لہٰذا تقریباً بھلا دیا ہے لوگوں نے. بہت کم اوکیشنلی کبھی ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن اکثراً اگر آپ اہل سنت سے کبھی آپ سنیں گے نہیں یہ بات کرتے ہوئے، خاص موقعوں کے علاوہ. لہٰذا اگر صحیح معنوں میں اگر کسی مکتبہ فکر کو کہا جائے کہ وہ لہجہ شماری کر رہے ہیں امام زمانہ کا، تو وہ شیعہ حضرات ہیں. میرا خیال ہے میں سمجھا پایا ہوں پورا جو ایک خاکہ پیش کیا ہے، کہ صحیح معنوں میں اگر کوئی انتظار کر رہا ہے کہ ہمارے شب و روز بھرے ہوئے ہیں، کبھی ہم الہی عظم البلا کی دعا پڑھتے ہیں، کبھی ہم دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھتے ہیں، کبھی دعا افتتاح پڑھتے ہیں، کبھی مہدویت پہ ہمارے لیکچرز ہو رہے ہیں، پھر ظاہر ہے ہمارا عقیدہ بھی الحمدللہ خدا نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے جس کا لاکھ شکر ہے، جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. لہذا یہ تمام چیزیں ہمیں ایک بہت بڑا امتیاز عطا کرتی ہیں، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ خدا نے اس زمانے میں ہمیں پیدا کیا اور اس معرفت کے ساتھ پیدا کیا، یہ خود ایک جائے شکر ہے. اب سوال کیا پیدا ہوتا ہے، تین موٹے موٹے سوال ہم یہاں پہ نکالتے ہیں. پہلے یہ کہ امام عصر کی حکومت کے ظہور کے حوالے سے ہمیں یہ جھانکنا ہے، اپنے اندر ڈھونڈنا ہے، ٹٹولنا ہے اپنے آپ کو، ہمارا محرک کیا ہے، ہمارا موٹیف کیا ہے، سمجھتے ہیں نا محرک موٹیف، کیا ہمارا انگیزہ ہے، کس وجہ سے امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، ان کی حکومت کا انتظار کر رہے ہیں، سمجھ میں آ گیا. دوسرا یہ کہ ان کی غیبت میں ہمارا کیا فرض ہے، ایک حقیقی منتظر کو کیسا ہونا چاہیے، ہم کیا کریں کہ حقیقی منتظروں میں سے شامل ہوں. یقیناً اس پہ بھی بہت بات ہوئی ہے، اس پہ بھی ہم مختصراً گفتگو کریں گے. تیسری چیز یہ کہ ان کی حکومت کے قیام کے بعد ہمیں کیا کردار ادا کرنا ہے. یہ تین بڑے بڑے سوال اس دعا کے افتتاح کی روشنی میں ہم انشاءاللہ عرض کرنے کی آپ کی خدمت میں کوشش کریں گے. پہلی چیز ہمارا محرک کیا ہے، ہم ظہور کا اور حکومت کے قیام کا، اس الہی حکومت کے قیام کا، اس دولت کریمہ کے قیام کا کیوں انتظار کر رہے ہیں، کیا محرک ہے. دوسری چیز غیبت میں ان کا انتظار کرتے وقت ہمارا کیا فرض ہے، حقیقی منتظر میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں. اور تیسری چیز کیا کہ اس حکومت کے قائم ہو جانے کے بعد ہمارا کردار کیا ہوگا، اس زمانے میں ہمیں کیا فرائض ادا کرنے ہوں گے. اچھا، انتظار کے محرک کے حوالے سے، موٹیف کے حوالے سے آپ کی عرض کر دوں کہ انسان بعض اوقات بہت ساری چیزوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، یہ تو اسے پتا ہوتا ہے کہ میں اس چیز سے محبت کرتا ہوں، لیکن صحیح معنوں میں وہ جانتا نہیں ہے کہ میرا اصلی محرک کیا ہے. ہوتا ہے انسان کی زندگی میں کسی شخص سے، کسی چیز سے انسان بے انتہا محبت کرتا ہے، لیکن اسے بہت زیادہ نہیں پتا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے نفسانی حالات اس قدر پیچیدہ ہیں کہ وہ بعض اوقات خود بہت زیادہ متوجہ نہیں ہو پاتا. اجمالی طور پہ بہت ساری چیزوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس پہ بہت زیادہ غور و فکر کرے گا، وہ قرینے ملائے گا، قرائن ملائے گا، اور بہت ساری چیزیں جب اس کو کیلکولیٹ کرے گا، تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں بھائی، میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا، میں اس شخص سے یا اس چیز سے اس لیے محبت کر رہا ہوں کہ میرا محرک یہ ہے مثلا. لہذا امام کے ظہور کا انتظار کرنے کے حوالے سے بھی لوگوں کے جو محرکات اور جو موٹیوز ہیں وہ بہت سارے ہیں. اس کو ہم نے چار کیٹیگریز میں بنیادی طور پہ ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، درود بھیجیے گا محمد وال محمد پر. کچھ لوگوں میں جیسے مشہور ہے کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے، ان کی حکومت کا جب قیام ہوگا، تو ہماری جو ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی، مثلا روٹی کپڑا مکان، مشہور نعرہ، یا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے. اب لوگ بولیں امام جلدی آئی، اب بہت ہو چکا، اب لوڈ شیڈنگ برداشت نہیں ہو رہی ہے. مثلا پہلے بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی، اب گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی مارے ڈال رہی ہے. وہ افطاری کے وقت افطاری بنانی ہے، کم از کم گیس تو ہونی چاہیے نا کہ افطاری بنا سکیں. ٹھیک ہے، ٹائم وغیرہ انہوں نے الاٹ کیا ہے، لیکن بعض کا شکایت آتی ہے کہ افطاری کے ٹائم پہ بھی گیس نہیں آ رہی ہوتی. تو اتنا مسئلہ تو حل ہونا چاہیے نا. مثلا مثال دے رہا ہوں حضرائے تفنن، کہ کسی کی ہو سکتا ہے یہ موٹیو ہو کہ ضروریات زندگی جو ہے وہ مفت ہو جائیں گی، بغیر مشقت کے، بغیر زحمت کے ہمیں تمام ضروریات زندگی مل جائیں گی. ٹھیک ہے، دوسرا محرک کیا ہو سکتا ہے کہ جو کندھوں پہ ہمارے بوجھ ہے وہ ہمارے اٹھا لیے جائیں گے، امام آ کے سنبھال لیں گے. ظاہر سی بات ہے سب جانتے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر فرض ہے، ظلم سے مقابلہ کرنا فرض ہے، ضروری ہے، کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا. خوب قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اس کی، امر بالمعروف کی، نہی عن المنکر کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، ظلم سے مقابلہ کرنے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، کوئی آسان کام ہے؟ اس کے فرض ہونے پہ تو کسی کو شک نہیں ہے. ہاں شرائط اس کی اپنی موجود ہے، اس کی ہم بات نہیں کر رہے، لیکن اس کے فرض ہونے پہ تو کسی کو شک نہیں ہے، ہمارے مسلمات میں سے ہے. تو شاید کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ امام آئیں گے تو ساری چیزیں سنبھال لیں گے اور ہم جو ہیں ان کی کاوشوں کے جو ثمر ہیں اس کے وارث ہو جائیں گے، جو وہ زحمت اٹھائیں گے اس کے وارث ہم ہو جائیں گے. خوب صحیح ہے نا، ہم تو شیعہ ہیں، ہم سب سے بڑے، ہم وارث ہیں ان کے. جب حکومت قائم ہوگی تو ہمیں حصہ نہیں ملے گا تو کسے حصہ ملے گا؟ شاید کوئی اس طرح سوچ رہا ہو. تیسرا جو محرک، کہ کچھ لوگ ظلم کا شکار ہونے کی وجہ سے واقعاً ظلم کے مخالف ہوں گے، اپنے تئیں کوشش بھی کرتے ہوں گے ظلم کے خلاف لڑنے کی، مظلوم کی حمایت کرنے کی، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کا محرک کیا ہے؟ کہ جب امام ظہور کریں گے ظلم کا خاتمہ ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ وہ سب کو اپنے حقوق ملیں گے، مجھے بھی اپنے حقوق مل جائیں گے، وہ حقوق ملیں گے، مساوات ہوگی، برابری ہوگی. خوب اس طرح کے علم مدار ہمیں زیادہ ملتے ہیں، اب چاہے این جی اوز ہو، کوئی اور تنظیم ہو، یا کوئی انڈیویجولز ہوں. آخر میں آ کے اب ان سے پوچھیں کیا ہوگا پھر ظلم کا خاتمہ ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ آخر میں آ کے کہیں گے کہ وہ کیا ہوگا، سب کو اس کے حقوق مل جائیں گے، پھر اور کیا ہوگا؟ وہ یہاں تک محدود ہو جاتے ہیں. آخری کیٹیگری کیا ہے؟ کہ جب امام کی حکومت کریمہ، کرامت والی حکم وہ حکومت اور جو حکومت الہی قائم ہوگی، تو اسلام اور دین حق کو فتح نصیب ہوگی. غور سے سنیے گا، خدا کے احکام کا نفاذ ہوگا، سنت الہی، سنت پیامبر کا احیاء ہوگا، کفر و شرک و نفاق کو نابود کر دیا جائے گا، حتیٰ اس کا اثر بھی باقی نہیں رہے گا. یہ ہے وہ مقدس محرک، یہ ہے وہ جو دعا افتتاح میں سکھا رہی ہے. اگر ان تین شروع کی صورتوں میں سے، تین کیٹیگریز میں ہم فال کرتے ہیں، تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہم امام کے ظہور کا اپنے آرام کے لیے انتظار کر رہے ہیں، اپنے مقاصد کے لیے انتظار کر رہے ہیں، جو خدا چاہ رہا ہے اس کے لیے انتظار نہیں کر رہے ہیں. اب چاہے اس کی ہمیں معرفت نہ ہو، ہم نہیں کہہ رہے کہ جان بوجھ کے، چاہے ہم اس کی معرفت نہ ہو یا چاہے ہم اپنی آرام طلبی کی وجہ سے اور سستی کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہوں، لیکن حقیقتاً اگر یہ چوتھا مقصد جو ہم نے بیان کیا ہے، دین اسلام کا پھیلاؤ، اس کے احکام کا نفاذ، جو چیزیں معطل ہو گئی ہیں وہ دوبارہ احیا ہو جائیں، دین پیغمبر جیسا پیغمبر لائے تھے ویسا نافذ ہو جائے، جیسا معصومین نے فرمایا ہے ویسا نافذ ہو جائے، کفر و شرک و نفاق کا خاتمہ ہو جائے کہ حتیٰ اس کا اثر تک باقی نہ رہے، اگر یہ نہیں ہے ہمارے ذہن میں تو سمجھ جانا چاہیے کہ در حقیقت ہم اپنے آرام کے، اپنے مقاصد کے منتظر ہیں، حضرت حجت کے ظہور کے منتظر نہیں ہیں. کیا نتیجہ ہوگا اس کا؟ کہ جب ہم اپنے خواہشات، اب وہ چاہے خواہشات کوئی بھی ہوں، کہ اگر انتظار کر رہے ہوں گے تو ان خواہشات کو کوئی بھی پورا کر دے، ہم اس کے مرید اور گرویدہ ہو جائیں گے، جیسا آج ہوتا ہے سوشل میڈیا کی بدولت. آج کل تو کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، کوئی ویڈیو ہوتی ہے، کوئی بھی کلپ ہوتی ہے، کتنی دیر سے سرکولیٹ ہوتی ہے، آتی ہے ہمارے پاس کلپیں وغیرہ، کبھی کسی پارٹی کو، کبھی کسی شخصیت کو، کبھی امام حسین سے میچ کیا جا رہا ہے ہمارے ملک میں ہی، کبھی امام زمانہ کے بعد والے حالات سے موازنہ کیا جا رہا ہے، خوب یہ ہوگا تو امام زمانہ کے بس دور جو ہے وہ نزدیک ہے، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں مثلا، یا یہ نعوذ باللہ جو ہے وہ فلاں امام سے جو ہے میچ کیا جا رہا ہے ان کو، خوب موجود ہیں کلپس، آپ دیکھیں، آپ نے دیکھی ہوں گی کچھ لوگوں نے، یا نہیں دیکھی تو یہ موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کیوں ہو رہا ہے یہ، کیونکہ ہماری معرفت صحیح نہیں ہے، امام کی ظہور کی معرفت ہی صحیح نہیں ہے، امام نے حکومت جو قائم کرنا ہے وہ کیسی حکومت قائم کرنی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس کی خصوصیات کیا ہوں گی، اس میں ہمارے کیا فرائض ہوں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ جب ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں تو کوئی بھی پوری کر رہا ہے، یا اس کی امید کہیں اور ہمیں نظر آتی ہے تو ہم اس شخصیت کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اس پارٹی کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اس ایک فلاں شخصیت کے مرید بن جاتے ہیں، خوب یہ اسی ادھوری معرفت کا نتیجہ ہے، لہٰذا یہ پتہ کیا چلتا ہے کہ معرفت بہت زیادہ ضروری ہے، جس کو کہتے ہیں کہ رات کے کھانے سے زیادہ واجب ہے معرفت، رات کا کھانا کھائیں نہ کھائیں اتنا واجب نہیں ہے، کھانا چاہیے، نہیں کہہ رہا ہوں نہیں کھائیں، لیکن اس سے زیادہ واجب ہے، کوئی بھی مادی چیز سے زیادہ واجب ہے، معرفت کامل ہونی چاہیے، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی عرض کرنے کی کوشش کریں گے کہ وقت ہمارا کم ہے، تھوڑا تیزی کے ساتھ چلیں گے، کہ یہ حقیقی انتظار قیمتی ہے جو ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، لہٰذا بہت ساری چیزوں کو اسکپ کرتے ہیں، کہ اس میں جو اہم نکات ہے کہ گزری ہوئی قوموں سے بھی ہمیں سبق حاصل کرنے کا درس دیا گیا ہے، کیوں سبق حاصل کریں، کیونکہ ان کے حالات ہمارے حالات سے مشابہ ہیں، مثلا ماضی میں الہی قوموں کو یہ وعدہ دیا جاتا رہتا تھا کہ آپ کو حق کی حکومت قائم ہوگی، آپ کے ظلم و ستم، ظاہر ہے ماضی میں بہت سارے بادشاہ تھے، مثال کے طور پہ فرعون، بنی اسرائیل کے زمانے میں فرعون موجود تھا، ظلم و ستم کرتا تھا بنی اسرائیل پہ بے انتہا، کوئی ایسا ظلم نہیں ہوگا جو ان پہ روا کیا گیا ہو، شاید کم ہی ایسی قومیں ہوں گی جن پہ اتنا ظلم و ستم کیا گیا ہو، قرآن میں تکرار کی گئی یہ بار بار یہ کہانی اور یہ واقعہ، لیکن اور ان سے کیا کہا گیا کہ آپ کا منجی حضرت موسیٰ جلد آئیں گے، خوب اس قدر مصیبتیں ڈھائی گئیں، اس قدر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کے علماء صلحاء اکٹھے ہوئے اور اپنی قوم سے کہا کہ گریہ زاری کریں، دعا کریں، کچھ بھی کریں، بس ہمیں موسیٰ کا، حضرت موسیٰ کی پیدائش، ان کا ظہور چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ بس جلدی آ جائیں، اب برداشت نہیں ہو رہا، بس تمام ختم ہو گئی، اس قدر گریہ زاری کی روایات میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش جلد ہو گئی، ان کی آمد جلد ہو گئی، امام حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، کچھ عرصے بعد قیام کیا اور ان کو نجات دلائی، ہم جانتے ہیں تو اس واقعے کو، کیا کیا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا بنی اسرائیل نے، غور سے دیکھیے گا اس چیز کو، اب میں تقریباً کنکلیوڈ کر رہا ہوں کہ بہت اہم ہے کیونکہ ہمارے لیے اس میں بہت ساری عبرت ہے، اگر عبرت ہم حاصل نہ کریں تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، بنی اسرائیل کے سامنے حضرت موسیٰ نے ہم جانتے ہیں کہ سمندر سے پار کروایا، جب وہ لوگ سمندر پار کر گئے تو فرعون، اس کے درباری، اس کی فوج تمام تر شان و شوکت کے ساتھ، تمام تر اس دنیاوی قدرت کے ساتھ غرق ہو گئے، نابود ہو گئے، اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم سنتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس تصور کرتے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، عزیزان تصور کریں اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھا، الہی وعدے پہ یقین آ گیا انہیں، حضرت موسیٰ کی نبوت پہ یقین آ گیا، ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی، حس کیا، لمس کیا، تصور کیا، تصدیق کیا، جو چیزیں آپ کہیں سب کیا انہوں نے، پھر کیا ہوا اس کے بعد، جب نجات پا گئے مصر سے، جب فلسطین جا رہے تھے، راستے میں ایک شہر آیا، بت پرست تھے وہاں پہ، بت پرست نظر آئے، دوبارہ سے دماغ گھومنا شروع ہو گیا ان کا، عرض کریں گے کیوں یہ ہوا، حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، قرآن اس کو اس بات سے کہہ رہا ہے کہ اجعل لنا الہن کما لہم آلہا، اے موسیٰ ہمارے لیے ایسا ہی معبود قرار دیجئے کہ جس طرح کے معبود ان بت پرستوں کے ہیں، تصور کر رہے ہیں آپ کیا کیا آپ کی خدمت میں عرض کیا، نجات دلائی ہے، ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، ساری چیزوں پہ ایمان لے آئے، اصل کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اس کے بعد آ کے بت پرستوں کو دیکھا، تو بتوں کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ جس خدا کی آپ ہمیں دعوت کی، عبادت کی دعوت دیتے ہیں، اسے ہم دیکھ نہیں سکتے، ایسا معبود ہمارے لیے بنائیے کہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں. حضرت موسیٰ کیا کریں گے؟ سر ہی پکڑیں گے اپنا. کس قدر محنت کی، کتنا بڑا کام کیا، الہی وعدہ پورا کیا. بہرحال اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے، آپ جانتے ہیں سارا، تفصیلات میں نہیں جائیں گے. 30 دن کا کے لیے خدا نے بلایا، 30 دن کا کہا، پھر اس کو 40 دن کر دیا. پیچھے سے ان لوگوں نے کیا کیا؟ پیچھے سے سامری کے پاس گئے، کہتے ہیں کہ اے سامری ہمارے لیے ایسا خدا بنا دے جیسا انہوں نے کہا تھا کہ جیسے ہم دیکھ سکیں. سامری نے کہا اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے. سونے کا بچھڑا بنایا اور کہا، قرآن اس کو اس بات سے اس طریقے سے یاد کرتا ہے، ھذا الہکم و الہ موسیٰ. سونے کا بچھڑا بنایا اور روایت کے مطابق اس میں آواز بھی نکالی اور کہا کہ یہ تمہارا الہ، یہ معبود ہے اور یہ موسیٰ کا بھی یہی معبود ہے. بنی اسرائیل تسلیم. موسیٰ کی بات اتنی مشکل سے تسلیم کرتے تھے، کتنا تنگ کیا. آخر تک جب تک حضرت موسیٰ ان کو نجات دینے کے بعد آخر تک جب تک زندہ رہے آخر تک تنگ کرتے رہے. سامری کی بات فوراً مان لی، فوراً سجدے میں گر گئے. تصور کر رہے ہیں وہ لوگ جو، غور کیجیے گا، ایک اور ہمیں سبق بتانا ہے، وقت کم ہے ہمارے پاس، کہ وہ لوگ جو انتظار کر رہے تھے منجی کا، کس قدر ظلم و ستم ہوا ہے کہ اس سے زیادہ ذکر نہیں کیا، بنی اسرائیل سے زیادہ ذکر نہیں کیا قرآن میں کسی قوم کا. اس قدر اہم واقعات ہیں ہمارے پاس، یہ تو ایک واقعہ اور بہت سارے اہم واقعات ہیں. کس قدر ظلم و ستم سے نجات دلایا، سب کچھ ہر چیز پہ ایمان لے کے، کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں تھی. کیوں ہوا یہ چیز؟ یہ اصل نقطہ ہے، اپنے مزاج کے ساتھ، اپنے پیغمبر کے مزاج کے ساتھ اپنے مزاج کو امانگ نہیں کیا تھا، پیغمبر کی الہی خواہشات کے ساتھ اپنی خواہشات کو ملایا نہیں تھا، لہذا یہ انجام ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجیے محمد والے محمد پر. ان کی پیدائش سے پہلے اہل کتاب بہت سارے مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں جمع ہو گئے، ان کی توجہات مدینہ اور اس کے اطراف میں متمرکز تھی، مرکوز تھی، کانسنٹریٹ کیا ہوا تھا، انہوں نے پوری طرح سے واچ کر رہے تھے، تمام طرح اپنے جاسوس پھیلائے ہوئے تھے، ہر طرح سے خبر گیری انہوں نے کی بھی تھی، کہ وقت تو پتا تھا انہیں کیا، کون سا وقت ہے، انہیں پتا تھا وقت آ گیا، اسی لیے وہ اس وقت وہاں پہ آئے تھے. تمام تر شواہد بھی ان کو پتا تھے، کیا ان کے قرائن شواہد ہیں، کیا نشانیاں ہیں. خوب اس طرف متمرکز ہو گئے. ایک اہم نقطہ یہاں پہ، کیا جلدی تھی انہیں، رہتے جہاں بھی پتا تو چل ہی جاتا بالآخر کچھ دن بعد، کچھ مہینوں بعد، کہ وہ منجی و موعود و آخری نبی آنے والا ہے، آ جاتے اس کے بعد. کیوں سب سے پہلے جا کے وہاں پہ پڑاؤ ڈال دیا انہوں نے اور انتظار کرتے رہے، خبر گیری کرتے رہے؟ وہ پہلے سے تو ان کا ارادہ نہیں تھا ان کی قتل کا، بعد میں ان کی قتل کے در پہ ہوئے ساری چیزیں، وہ الگ بات ہے. حتیٰ بہت سارے لوگ بعد میں بھی ان کے بڑے ہونے تک، دعوت دینے تک، ان کے قتل کے در پہ نہیں تھے، ان کو انکار نہیں کیا تھا. پوری تفصیلات ہیں اس کی. اہم نقطہ جو روایات میں اور علماء نے بیان کیا ہے، اس لیے مدینہ کے گرد پڑاؤ ڈالا انہوں نے، چاہتے تھے کہ جیسے ہی وہ آخری نبی آئے سب سے پہلے حضرت اس نبی پر ایمان لے کے آئیں، سب سے پہلے. ہمارے درمیان آج کتنے لوگ ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ ہے، یہ ہو کہ امام زمانہ جب آئیں گے تو میں سب سے پہلے ایمان لانے والے میں سے ہوں. ایمانداری سے اپنے آپ کو ٹٹو لیا، آیا میں ایسا انتظار کر رہا ہوں؟ خوب ہمارے ذہن میں یہ تو ہے، انشاءاللہ ایمان لائیں گے، امام کا ساتھ دیں گے، ان کی حکومت میں ان کی معاونت کریں گے، لیکن آیا ایسا انگیزہ ہے، ایسا محرک ہے، اتنا انتظار کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لائیں؟ بہت اہم ہے یہ، کم لوگوں کا ہوگا، ہم نہیں کہہ رہے نہیں ہوگا، لیکن جب رسول خدا نے دعوت دی، دیکھا ان کے مزاج سے، ان کی خواہشات سے میچ نہیں کر رہے ہیں، وہ ماننے سے انکار کر دیا. جانتے ہیں یہی ہوا نہیں ہوا؟ اس لیے بہت ضروری عزیزان گرامی، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حقیقی منتظر کے کیا فرائض ہیں، صحیح معنوں میں معرفت ہونی چاہیے، اس حکومت کی کیا خصوصیات ہوں گی، اور ایک سب سے اہم نقطہ کہ اس حکومت میں ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ تجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک، نہیں کہا کہ اس حکومت میں خدا کی اطاعت کرنے والوں میں سے شامل کر، خدا کو یہ نہیں کہا، یہ دعا نہیں کی، بلکہ اس اطاعت کی اور فرما برداری کے راستے میں دعوت دینے والوں میں سے شمار کر، اس سے بلند رتبہ. یعنی آپ کو تو اطاعت کرنی ہی کرنی ہے، بلکہ آپ اس کی دعوت دینے والوں میں سے ہونا چاہیے، آپ کو اس راستے کی قیادت کرنے والوں میں سے، رہنمائی کرنے والوں میں سے ہونا چاہیے. اتنے بلند اور عظیم اور اتنے زبردست مفاہیم ہے اس دعا افتتاح کے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے عرض کیا رسول کا واقعہ، کیا پیغمبر کو وہ لوگ جانتے نہیں تھے؟ تو قرآن کس طریقے سے یاد کرتا ہے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ پیغمبر کو اس طرح سے پہچانتے تھے جس طرح سے اپنے بچوں کو پہچانتے تھے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو پہچانے سے آپ کے دماغ پہ چوٹ ووٹ لگ جائے تو الگ بات ہے، نعوذ باللہ، لیکن عام حالات میں کوئی اپنے بچے کو پہچاننے سے انکار نہیں کرے گا. وہ پوری طرح سے ہزاروں بچوں میں بھی اگر آپ کو دیکھنے کا سب کو موقع مل جائے تو چاہے جتنے بھی بچے ہو آپ اس کو تشخیص دے دیں گے اس کے، کیونکہ آپ اس کے قواعد سے اچھی طرح سے واقف ہیں، اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس کی آواز کیسی ہے، اس کی حرکتیں کیسی ہیں، اس کی شرارتیں کیسی ہیں، وہ کب کیا کرتا ہے، کیا اس کو پسند ہے، سب پتہ ہے آپ کو. مگر یہ کہ ایک شخص اس کے پیدائش کے بعد سے ملک سے باہر رہا ہو، لیکن آج تو ویڈیو کال بھی ہو جاتی ہے، پھر بھی قواعد پتہ چل ہی جاتے ہیں. لہٰذا اپنے بچے کو بالآخر پہچان ہی جاتے ہیں، مگر یہ کہ صرف خط و کتابت ہوتی ہے تو ایک الگ بات ہے. جب قواعد پتہ ہیں تو اس طریقے سے وہ اپنے بچے کو پہچانتے تھے. یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ بس کوئی شک ہی نہیں تھا، تمام تر ان کو نشانیاں پتہ تھیں، یہ نشانیاں ہیں رسول کی، اس آخری رسول نے آنا ہے، ان کی کتابوں میں لکھا تھا، اس کی یہ خصوصیات ہوں گی، اس کا یہ نام ہوگا اور تمام چیزیں، لیکن اس کے باوجود وہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. لہٰذا کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے پہچانا نہیں ہوگا. نقطہ کیا ہے اس میں، درس کیا ہے ہمارے لیے، کہ ہم بھی ایسا نہ ہوں کہ معرفت صرف حاصل کرنے کے چکر میں لگ جائیں، اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں. بہت اہم نقطہ ہے، توجہ کیجیے گا. جب امام زمانہ نے ظلم سے لڑنا ہے تو امام کے حقیقی منتظر کو ظلم کا مخالف ہونا ضروری ہے. نہیں کہہ سکتے کہ امام آئیں گے اس کے بعد کریں گے، غیر منطقی ہے، غیر عقلی ہے، نہ روایات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں، نہ قرآن اس حوالے سے اس طرح کی بات کرتا ہے. سریعن قرآن کے خلاف ورزی ہے کہ ایک شخص کہے کہ نہیں سارا امام نے آ کے کرنا ہے. مفصل اس پہ بحث ہو سکتی ہے. کیا مزاج ہے اس حکومت کا، امام کے قیام کا؟ ظلم کے خلاف ہوگی، مظلوم کی حمایت کریں گے امام. ہمارے درمیان کتنی مظلوم قومیں ہیں، آیا ان کی حمایت کر رہے ہیں؟ ہم نہیں کر رہے ہیں. یمن میں، فلسطین میں، لبنان میں، کشمیر میں، عراق میں، جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، آیا اول تو سب سے پہلے کہ من اصبح، جس نے اس حالت میں صبح کی، کہ اسے مسلمانوں کے احوال کے بارے میں، لم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، اس حالت میں روایت ہے، اوتھینٹک روایت ہے کہ اس حالت میں صبح کی کہ مسلمانوں کی امور کے بارے میں اس کو اطلاع نہیں ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے. بہت سخت حدیث ہے عزیزان گرامی. پہلے تو سب سے زیادہ ہمیں اطلاع ہونی چاہیے، اس کے بعد ہمیں اپنے فریضہ پتا ہونا چاہیے مظلومین کی ہر حال میں. ٹھیک ہے، اس کے طریقے ہو سکتے ہیں، بزرگان موجود ہیں، وہ ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں خود بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے. مظلوم کی حمایت کرنا ضروری ہے، ظالم کی مخالفت ضروری ہے. یہ مزاج ہے، وہ مہدوی مزاج ہمیں بنانا ہے. اوور نائٹ چینج نہیں ہوگا مزاج آپ کا، وہ جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا اگر ہم نہیں کریں گے، ہمارے جیسے انسان تھے وہ لوگ بھی، کوئی فرق نہیں تھا ان میں اور ہم میں، اگر ہم نے وہ کام نہیں کیا تو ہم بھی اس کی طرح سے ہو جائیں گے نعوذ باللہ. لہٰذا ہمیں اپنے مزاج کو مہدوی مزاج بنانا ہوگا. اور سب سے زیادہ اس کے بعد ایک جو اہم بات ہے کہ آج جو اس راستے میں کوشش کر رہا ہے، انقلاب اسلامی ہمارے درمیان موجود ہے، اتنی بڑی نعمت موجود ہے، اس راستے میں کوشش کر رہے ہیں. اگر وہ اپنی طرف بلا رہے ہوتے تو وہ طاغوت کی حکومت ہوتی، لیکن وہ دن رات یہی دم بھر رہے ہیں اور کال آف ایل سے ثابت کر رہے ہیں کہ امام زمانہ کی طرف پلٹا رہے ہیں اس چیز کو، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اس حکومت کو امام زمانہ جو اس کے اصلی وارث ہیں اس کے سپورٹ کر دیں گے، ہمارا کوئی فریضہ نہیں بنتا. یقیناً بنتا ہے، پوری طرح سے اس کی معرفت، خامیاں کوتاہیاں ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ بہانہ نہیں بنتی ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں کیونکہ یہ خامیاں ہیں لہٰذا ہم انقلاب اسلامی کی حمایت نہیں کر سکتے. یقینی طور پہ ہمارا فرض ہے، اگر کسی کو شک ہے اس حوالے سے پوری طرح سے تحقیق کرے، اپنی وابستگیوں اور تعصب کو ہٹا کر اس حوالے سے تحقیقات پوری طرح سے کریں اور ایک طرح سے ریوائز کرے. اگر کوئی اس نتیجے پہ ہے بہت اچھی بات ہے، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو آخر تک اس پہ قائم رکھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی اس نظریے پہ نہیں ہے تو اپنا ریوائز کرے اس نظریے کو. یقینی، عقلی، قرآنی، روائی، ہر طرح کے دلائل موجود ہیں. اس قدر مفصل گفتگو ہوئی ہے، اگر کوئی اس نتیجے پہ نہیں بھی ہے کسی ایک شخص کی بات سن کے یا کسی ایک تقریر کو سن کے یا کسی ایک حدیث کو سن کے کسی ایک دلیل کو سن کے، اتنے بڑے غلط نتیجے پہ نہیں پہنچا جا سکتا. عزیزان کرام، بہت زیادہ اس پہ تحقیق کی اور فکر کی اور گفتگو کی ضرورت ہے. لہٰذا یہ اس کا بہت بڑا نتیجہ ہے. چیزیں بہت ساری ہم نے اسکپ کی کیونکہ ظاہر ہے ایک محدود سا وقت تھا. درود بھیجیے گا محمد وال محمد پر. کہہ رہے ہیں کہ دعا کے بارے میں قرآن میں جو بات آئی ہے اسے آہستے سے کہا ہے کہ پہلے کہہ رہے ہیں آہستے سے، پھر بریکٹ میں کہا ہے اونچی آواز سے پڑھی جائے. نہیں معلوم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، آہستے سے کہنا چاہ رہے ہیں اونچی آواز سے. لیکن آپ نے فرمایا کہ دعا کو اجتماع میں پڑھنا چاہیے. نہیں، ایسا نہیں ہے، دعا میرے علم میں نہیں ہے. اگر کوئی خاص آیت کا اگر بتا دیتے تو آیت کو ہم چیک کر لیتے کہ کس آیت کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ممکن ہے کچھ آپ کی جو انفرادی دعائیں ہوں اس کو آپ آہستے سے پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اجتماعی دعا تو ظاہر بلند آواز سے پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، نہ قرآن میں اس کی ممانعت ہے اور نہ کسی روایت میں اور نہ عقلی طور پہ سمجھ میں آتا ہے. اجتماعی دعا تو ظاہر بلند آواز سے ہی پڑھنی چاہیے. ہاں، مناجات ہوتی ہے، مناجات کی جو ٹرمنالوجی ہے وہ نجوہ جو ہے سرگوشی کے معنی میں آتا ہے، اس کو آہستہ سے کرنا چاہیے، لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لہٰذا دعا کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے. اجتماعی دعا جو ہوگی ظاہر وہ بلند آواز سے ہوگی، اس کے بغیر ہو نہیں سکے گی. اب یہ اگر میں رائٹنگ سمجھ پاؤں، ٹھیک ہے. وہ علماء کے نام پوچھے انہوں نے کہ کون سے علماء ہیں کہ جو اس طرح کے عقیدہ رکھتے ہیں. ابھی میرے پاس نام موجود نہیں ہے، اس حوالے سے ظاہر مفصل گفتگو کی ضرورت ہے. امام زمانہ کب ظہور کریں گے تو ظاہر کسی کو بھی نہیں پتہ، مجھے کیا پتہ. بلکہ لعنت کی گئی ہے، جھوٹا کہا گیا ہے وقاتون کو کہ جو وقت معین کریں امام کے ظہور کا. پھر وہ کہہ رہے ہیں وہ کون سے 313 ہوں گے جو امام زمانہ کی مدد نصرت کریں گے، مجھے وہ بھی نہیں پتہ. ٹھیک ہے، نشانیاں ملتی ہیں بہت ساری، تفصیل طلب ہے، ظاہر ہمارا موضوع نہیں ہے وہ. لیکن اس کے باوجود ہم نہیں بتا سکتے کہ وہ کون ہوں گے. یہ وہ ممکن ہے ابھی وہ لوگ تیار ہو چکے ہوں، ممکن ہے ان میں سے کچھ تیار ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے کچھ تیار نہیں ہوئے ہوں. ہم بچوں کو امام زمانہ کی نظر میں کیسا ہونا چاہیے، ہم نے عرض کیا کچھ چیزیں تو ہم نے عرض کی. ہاں، ایک بہت اہم نقطہ ان کی بات سے یاد آیا جو میں بتانے والا تھا کہ غیبت میں ہمارا ایک بہت بڑا فرض یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں جہاں بہت سارے فرائض ہیں. ایک بہت بڑا فرض اور اہم فرض یہ ہو سکتا ہے کہ اب تعصب سے پاک ہو کے حقیقت کے متلاشی ہو جائیں، حقیقت کی تلاش میں نکل پڑیں، اپنی وابستگیوں سے بالاتر ہو کے حقیقت کے لیے اپنے ذہن کو کھول دیں کہ جو مجھے حقیقت مجھ پہ ثابت ہو گئی، اب چاہے میرے بڑے نے کچھ بھی کہا، ٹھیک ہے اب جا کے اس پہ اچھی طرح سے تحقیق کریں گے نتیجہ تبدیل کرنے سے پہلے، لیکن یہ پہ ثابت ہو جائے ہر طریقے سے تو ہم حقیقت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے. یہ ایک منتظر کا حقیقی فریضہ ہے، کیونکہ جب وہ حقیقت کو ماننے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا تو کس طریقے سے اطاعت کی طرف اور خدا کے راستے کی طرف امام کے ظہور کے بعد حکومت کے قیام کے بعد بلائے گا. لہٰذا حقیقت کی تلاش، حقیقت کو کی جستجو کرنا ایک بہت بڑا فرض ہے. کہ جو انہوں نے پوچھا ہے اس سے بھی مربوط ہے ہماری بات، کہ حقیقت کی تلاش میں نکل پڑیں، اس کے بغیر آپ حقیقی منتظر نہیں بن سکتے. اور جب حقیقت مل جائے تو اس کے مطابق اس پہ عمل کریں. پھر یہی وقت کے تنہا اور مظلوم امام کی کیسے مدد کریں، آپ نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، یا شاید اس پہ بہت زیادہ بات نہیں ہوئی. امام کے کیا مقاصد ہیں، کیا کرنا ہے؟ انہوں نے آ کے میں نے بتایا کہ مزاج سے جب اپنے آپ کو ہمانگ کریں گے، ان کے مزاج سے، ان کے اہداف سے اپنے آپ کو ہمانگ کریں گے، ملائیں گے، اور اس کے مطابق جب عمل کریں گے، وہ لوگ جو اس راستے میں نکلے ہیں ان کی مدد کریں گے، جو حکومت قائم ہوئی ہے یقینی طور پہ، جو امام زمانہ والی حکومت ہے، مہدوی حکومت ہے، اس کی حمایت کریں گے، تو یہ خود امام زمانہ کی حمایت ہو جائے گی۔ جو پوچھا ہے کہ کس طریقے سے ان کی مدد کریں، عرض کیا، انہوں نے پوچھا ہے کہ جس طرح سے دعا افتتاح میں جس حکومت الہی کی دعا کی گئی ہے، کہ ایسے میں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر امام اس کے جو حکومت کے اصل وارث ہیں کا ظہور نہ ہو جائے تب تک صرف تعلیم و تربیت پہ دھیان دیں اور حکومت سازی کے لیے ہمارے کوئی ذمہ داری نہیں۔ عرض کیا اس کے بارے میں کہ یہ اس ہدف سے، اس حکومت سے متصادم ہے یہ بات، عقلی طور پہ، قرآنی طور پہ، روائی طور پہ، اور عرض کیا کہ جب تک وہ مزاج نہیں بنے گا، اس کی کوشش نہیں کریں گے، اوور نائٹ تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ ظلم کی مخالفت کرنا، ظالم سے لڑنا، مظلوم کی حمایت کرنا قربانی مانگتا ہے، قدر و قیمت ہے اس کی، ایک اس کی قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ ایسا نہیں ہوگا اچانک سے کہ امام کا ظہور ہو، حکومت قائم ہو اور ہمارا مزاج ایک دم تبدیل ہو جائے اور ہم اچانک سے مظلوم کے حامی بن جائیں، اچانک سے ظالم کے مخالف بن جائیں، نہیں ہے، ابھی سے اس کے لیے کرنا ہوگا کوشش۔ پھر امام حکومت الہی کے اصلی وارث ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ عرض کیا آپ کی خدمت میں، جب حکومت قائم، جو ہمارا انقلاب اسلامی ہے، دن رات یہی کہتے ہیں کہ اصلی اس کے وارث امام زمانہ ہی ہیں، اگر وہ یہ بات نہ کہیں تب ہمیں ان کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، اسلامی حصولوں پہ حمایت کرنی چاہیے انقلاب اسلامی کی۔ اصلی وارث امام زمانہ کو قرار دیں تب ہی حمایت کرنی چاہیے، جو قرار دے رہے ہیں۔ ان دونوں میں کوئی تصادم نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے کہ امام حکومت الہی کے اصلی وارث ہیں اور ہم یہاں پہ حکومت اسلام کی اجرا کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں بلکہ اتفاقاً کام آسان کر رہے ہیں۔ کوئی بھی حکومت ان کی مدد کے لیے موجود نہیں ہوگی دنیا میں، تب آسان ہے امام کی مدد کرنا، یا ایک دو تین حکومتیں موجود ہوں تب آسان ہے مدد کرنا، اگر صحیح راستے پہ ہو۔ منحرف کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کہ جو اپنے راستے سے ہٹ گئے ہوں، خوب عقل یہی کہتی ہے، روایت یہی کہتی ہے، قرآن یہی کہتا ہے، خود جب ہمارے پاس وسائل ہوں گے، وعد الحم مستطاعتم، قرآن بھی کہہ رہے کہ اپنے دشمنوں کے خلاف جو کچھ آپ کی توان ہے اس کی کوشش کریں، دشمنوں کے خلاف اپنے تمام تر وسائل کو جمع کریں، اس قرآنی حکم کا کیا کریں گے آپ؟ لہٰذا اس میں کوئی تصادم نہیں ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ اس حکومت کی جو ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خدا کی طرف پلٹا ہے آپ کو، امام زمانہ کی طرف پلٹا ہے آپ کو، اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ فرصت نہیں ہمارے پاس۔ ایک درود بھیجیے گا محمد وال محمد پر۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتائیے کہ دعا افتتاح میں جس دولت کریمہ کا ذکر کیا گیا، اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ بری و ذمہ ہو جائیں انفرادی و اجتماعی دونوں اعتبار سے؟ عرض کیا اس حوالے سے بھی کہ کیا کرنا چاہیے، بہت گفتگو کی آپ خدمت میں۔ ایک چیز، وقت ہے ہمارے پاس جی، بہت شارٹ بتا دوں، ایک مطلب رہ گیا تھا بتانا، اچھا اس سوال کے ذریعے سے وہ مطلب بھی میں بیان کر دوں گا۔ دولت کریمہ، کرامت والی دولت، کون سی دولت ہے، کون سی حکومت ہے وہ دولت کریمہ جس میں کرامت؟ دیکھیں کریم کا مفہوم بہت زیادہ گفتگو کا محتاج ہے، لیکن شارٹ میں بتائیں، کریم کی حیثیت، یعنی امام زمانہ اس حکومت میں ایک کریم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کریم کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک امت کا باپ ہوگا۔ مثلاً سمجھنے کے لیے، ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے، میرے الفاظ اس سے قاصر ہیں کہ میں اس کا خاکہ بیان کر سکوں، اس خصوصیات کو بیان کر سکوں، لیکن ذہنوں کو کچھ قریب کرنے کے لیے، کہ ہم اپنے بچوں کو کیا ہر دفعہ مارتے ہیں اس کے بعد اس کو سمجھتے ہیں؟ ایک چیز کی تربیت دینی ہوتی ہے، بہت دفعہ ہم دھمکی دیتے ہیں، پٹائی کر دوں گا، ٹھیک کر دوں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن ہر دفعہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ لہٰذا اس حکومت میں بھی، اس کرامت والی حکومت میں قانون سازی ہوگی، لیکن اس پہ عمل درآمد کا موقع بہت کم آئے گا۔ تعلیم و تربیت پہ اس قدر زور دیا جائے گا کہ تمام تر قانون سازی کے باوجود بھی اس پہ عمل درآمد کا موقع بہت کم آئے گا۔ یہ کریم باپ کا، امت کے باپ کا ایک تقاضا ہے۔ اس کے علاوہ کرامت کی اور بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، کہ بخشش کی جو باتیں آتی ہیں کہ اس قدر بخشش ہوگی اس دور میں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے جیب سے اگر پیسے لے لے سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ بھائی ناراض نہیں ہوگا. آج تو ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں اگر کسی سے پتہ بھی ہے اس کے پاس ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے تب بھی وہ ہمیں عطا نہیں کیا جاتا. پھر میں نے عرض کیا کہ ہم نے مہدوی مزاج نہیں اپنایا ہے. اس کے بعد ہم امید رکھتے ہیں کہ امام زمانہ جب آئیں گے تو راتوں رات ہمارا مزاج ہمارا جو سسٹم ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. کم از کم اتنا تو کریں کہ لوگوں کی مدد کرنا سیکھیں. لہٰذا اس دولت کریمہ کی یہ کچھ مثالیں ہیں. بات بہت سارے لیکن کہ وقت گزر چکا ہے اور ظاہر گنجائش نہیں ہے. لہٰذا خدا متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں امام زمانہ کے حقیقی امان و انصار میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلے ان کا حقیقی منتظر بننے کی توفیق عطا فرمائے. خدا متعال سے دعا کرتے ہیں کہ امام زمانہ کی کامل معرفت کے ساتھ ان کے ظہور کو در کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی حکومت کے قیام کے بعد جو فرائض ان کی حکومت کے قائم ہونے کے بعد ہمیں انجام دینے ہیں جو خدا ہم سے چاہتا ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.